السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں کارنیلیس جینر. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے. آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہم آپ کو بتاتے ہیں 0800-77789، 0800-77789. آج ہم پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں. یروشلم کے بارے میں فیصلہ دینے کے بعد اقوام متحدہ میں امریکہ کی تنہائی. دنیا بھر میں یروشلم کے بارے میں امریکی فیصلے پر مظاہرے. اس صورتحال کے تناظر میں دنیا بھر سے ماہرین اور تجزیہ کاروں کی رائے پیش کریں گے. پھر ہم بات کریں گے یمن کی صورتحال اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے بیان کی روشنی میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیں گے. برسر اقتدار وزیر اعظم کی طرف سے فوری انتخابات کرانے کے مطالبات پر کڑا رد عمل سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ کے پی کے کا بھی ایک خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو کہ کے پی کے میں حکومت کرتی ہے، اس کا بھی ایک مطالبہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے ڈاکٹر زبیر اقبال، لندن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم صاحب، پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے منصور جعفر جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے مشرق وسطی کے اکثر دوروں پر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے رانا اطہر جاوید جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان ہاؤس کے، اور ان کا ادارہ بھی دنیا کے مختلف حصوں میں کام کرتا ہے. تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا جمعے کے روز ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں امریکہ کے طویل مدتی اتحادیوں نے امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے اور اپنا سفارت خانہ منتقل کرنے کے فیصلے کی حمایت سے منہ موڑ لیا. اب تک تو تمام ملک 1980 کے سلامتی کونسل کے فیصلے ہی کو مانتے آ رہے تھے، جو یروشلم کی حیثیت بدلنے کی کسی کوشش کو بھی کل عدم قرار دیتا ہے، اور جس میں تمام ملکوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس شہر سے اپنے سفارتی مشن واپس بلائیں. اجلاس کے بعد یورپی کونسل کے چار ملکوں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور سویڈن نے جرمنی کے ساتھ مل کر اخباری نمائندوں کو ایک مشترکہ بیان جاری کیا تھا، جس میں امریکہ کی مذمت کی گئی جو کبھی کبھار کی جاتی ہے، اور انہوں نے انتظام انتظامیہ کی موقف سے نااتفاقی کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ اقدام سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہے اور امن کے حصول میں معاون ثابت نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جمعے کے روز سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران امریکی سفیر نکی ہیلی اپنے موقع پر پختگی سے ڈٹی رہیں، اور اسرائیل کے ایک پکے اتحادی کے طور پر انہوں نے اقوام متحدہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے صدر کے فیصلے کا دفاع بھی کیا. ہم اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلا میرا سوال ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ڈاکٹر صاحب، اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے اس بیان کا تجزیہ کیسے کریں گے، جس میں وہ اس فیصلے کو امریکی عوام کی خواہش اور زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کا معاملہ قرار دیتی ہیں؟
دیکھیں، جہاں تک اس تقریر کا معاملہ ہے اور جو انہوں نے کہا ہے، وہ آ جاتی ہے کہ چونکہ انہوں نے سرکاری طور پر اس بات کو کنفرم کر دیا ہے، اب سیکیورٹی کاؤنسل جیسی جگہ پر ملکوں کے درمیان اس معاملے پر کمپرومائز ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ کہ یونائیٹڈ نیشنز پہلے ہی کمزور تھی، اب اور کمزور ہو جائے گی اور اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ اپنے فیصلے کرے اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر سکے. دوسری جو بات آ جاتی وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر، امریکہ کے اندر اس کے برے اثرات ہوں گے.
جی،
ہوں گے کہ بڑی حد تک ہم وہی کرتے رہیں گے جس کی ہم دوسرے ملکوں کے خلاف کرٹیسم کرتے ہیں. تو یہ ایک افسوسناک سی بات ہے، کیونکہ جو پیدا ہو جائیں گی اس سے امریکہ کی انفلوئنس کم ہو جائے گا.
اچھا، ہم منصور جعفر صاحب سے بات کرتے ہیں. منصور جعفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ عرب دنیا میں اس فیصلے کے دوراز اثرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی منصور صاحب، آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی، آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی، تو منصور صاحب، میرا آپ سے سوال تھا، بالکل چھوٹا سا سیدھا سا سوال، کہ عرب دنیا میں اس فیصلے کے دور رس اثرات کے بارے میں آپ کہیں گے، کیونکہ فوری اثرات تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، لیکن دور رس اثرات کے بارے میں آپ اس کے بارے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ان معاملوں پر گہری نظر ہے.
دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ جو حالیہ فیصلہ ہے, اس کے جو خطے پہ سیاست پہ دور اس کے نتائج ہیں, اس میں مجھے جو دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے بہت سارے خلیجی ممالک کے اور مڈل ایسٹ کے اتحادیوں کو ایک لحاظ سے کھو دیا ہے یہ فیصلہ اناؤنس کر کے, کیونکہ جس انداز سے ایک تال میل بڑا تھا بھی امریکی انتظامیہ کا گلف کے ممالک کے ساتھ, مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ اور بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اس اعلان کے بعد اس کا جو ایک باب جو ہے وہ بند ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ بہت مشکل کے ساتھ 9/11 کے بعد سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے معمول کی طرف جا رہے تھے, لیکن اس اعلان نے سعودی عرب کو خود ایک ایسی کمپرومائزنگ پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ جس کے بعد انہیں سعودی امریکی انتظامیہ کے ساتھ اور امریکی عوام کے ساتھ اپنا جو ایک معاشی ایک نیا چیپٹر وہ لکھنے جا رہے تھے اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں اگرچہ ویسے تو جمہوری آزادیاں اس حوالے سے نہیں ہیں, لیکن جس انداز سے وہاں پہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور اس کا ایکٹیویزم بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے, اگر آپ اسے سکین کریں تو ہمیں جو ڈیبیٹ ہوتی ہوئی وہاں نظر آتی ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیجیے سعودی حکومت کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں ڈالتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کس انداز سے سعودی حکومت جو ہے یا جو سعودی قیادت ہے وہ امریکہ کے ساتھ بہت بڑے ڈیفینس معاہدے کرے, کس انداز سے ان کے ساتھ معیشت کے وہ معاملات کے جس کے بارے میں خود بہت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی خواہش رہی ہے اور انہوں نے اپنے جو مڈل ایسٹ کے دورے پر روانگی سے پہلے بھی خاص طور پہ یہ انڈیا ظاہر کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو تیل صاف کرنے والی جو بہت بڑی کمپنی ہے ارامکو
جی,
اس کے حصے جو ہے وہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے پبلک کیے جائیں, لوگوں کے فروخت کے لیے, خرید و فروخت کے لیے پیش کیے جائیں, تو اب سمجھ نہیں آ رہا وہاں پہ سعودی حکومت کو اور انتظامیہ کو اور خاص طور پہ وہاں کے عوام کو کہ جو مسلمانوں کے کور ایشوز ہیں اور اس حوالے سے یقیناً سعودی عرب اپنا ایک مخصوص مسلمہ موقف بھی رکھتا ہے, اب اس پر انہوں نے ایک دو ٹوک اپنا فیصلہ صادر کر کے اور ایک بہت ہی جسے مبصرین اس وقت متنازع فیصلہ قرار دے رہے ہیں
جی,
وہ کرنے کے بعد ان کے جو اتحادی ہیں انہیں خود اپنے عوام کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا جو ہے وہ مشکل,
زیادہ مشکل ہو جائے گا
اور ان کے لیے بہت بہت بڑا جو آزمائش کا باب جو ہے انہوں نے اپنے اس فیصلے سے کھول دیا ہے
جی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ دور رس سیاست میں خاص طور پہ جو ایک امریکی انتظامیہ کا ایک جو پیس بروکر کا رول اس ریجن میں بہت زیادہ تسلیم کیا جاتا تھا اور بہت مخالفت کے باوجود جو ہے جو اوسلو معاہدہ ہے اس کو ایک تو خود یعنی مڈل ایسٹ کی جنرل پالیٹکس اس میں خاص طور پر فلسطینی وہ قیادت کہ جو اپنے عوام کے آپ کہہ لیجیے خواہش کے الرغم جنہوں نے اوسلو معاہدے کو بھی گلے لگایا تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ایف اینڈ بٹس کراس کرتے ہوئے وہ اس وقت آپ کہہ لیجیے جو خود امریکی انتظامیہ کا بروکر یا فلوٹ کرتا ہے دو ریاستی سولوشن کا وہ باپ تھا
جی,
اس کی طرف وہ بڑے تھے
جی.
اب جو سچویشن اس اعلان سے پیدا ہو گئی ہے تو خطے میں نہ تو فلسطینی قیادت جو ہے ان پر اس وقت اعتماد کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک فلسطین میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ فلسطینی قیادت جو فتح کی صورت میں وہاں پہ موجود تھی کہ انہوں نے اتنا کیٹیگوریکل سٹانس کسی موقع پہ لیا ہو اور انہوں نے جس طریقے سے ان ویلکم ایٹیٹیوڈ شو کیا ہے جو امریکی نائب صدر جو ہے وہ دورہ کرنا چاہ رہے ہیں
جی.
تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا یعنی آپ کہہ لیجیے سوالیہ نشان ہے,
سوالیہ نشان ہو جائے گا جی. جی جعفر صاحب آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ یہ اب امن عمل کی صورت اب کیا رہے گی وہاں پر. منظر یورپی کونسل کے چار ملکوں برطانیہ, فرانس, اٹلی اور سویڈن نے جرمنی کے ساتھ مل کر اس فیصلے کی مذمت کی. دنیا بھر میں مسلمان ملکوں کے علاوہ بھی اس فیصلے کی مخالفت کی جا رہی ہے. آپ اس کے دورس اثرات کے بارے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں یورپ کے حوالے سے بتائیے گا. مشرق وسطی اور عرب دنیا کے حوالے سے منصور جعفر بات کر رہے تھے. منظر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ منظر صاحب کی کیا لائن ڈراپ ہو گئی ہے؟ اچھا, رانا اطہر جاوید صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. رانا صاحب, آپ کا ادارہ پاکستان ہاؤس دنیا بھر میں فعال ہے, آپ کے خیال میں اس فیصلے سے کیا اسرائیل فلسطین عمل ختم ہو گیا یا پھر بات چیت اور کسی طرح کے تصفیے کی کوئی گنجائش باقی بچی بھی ہے؟ رانا اتر جاوید صاحب سن رہے ہیں؟ ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا؟
نہیں جی, میں جی, سن سکتا ہوں آپ جی, کو, جی, آپ کو میری آواز آ رہی
جی,
ہے؟
جی رانا صاحب آب آ رہی ہے بالکل.
جی بات یہ ہے کہ اس کو ایسے کیٹیگوریکلی تو نہیں کہا جا سکتا کہ ختم ہو گیا, ہاں البتہ سسپینڈ ہو گیا ہے مے بی فار این انڈیفینٹ پیریڈ, کیونکہ جس طریقے کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ جتنے معاہدے ہوئے ہیں اب تک 60 سے آن ورڈ اور انٹرنیشنل اکارڈز ہوئے ہیں, اسلو ہے, دوسرے ہیں, اور جو بھی پروسیسز ہیں, پیس پروسیسز جتنے بھی ہوئے ہیں
جی,
اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک خراب سمجھیں کہ رکھنا کھڑا ہو گیا ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بات چیت پہلے ہوگی, پہلے اس کو ریکنسائل کی جائے گا, یا تو یہ ودڈرا ہوگی پوزیشن یونائٹیڈ اسٹیٹس کی, یا پھر اس کے اوپر جیسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنا اظہار کیا ہے, یورپ کا پہلے بھی سٹانسز آپ کو پتا ہے تبدیل ہو رہے تھے, کیونکہ یورپین اور تمام ممالک باقی بھی اس پہ مصر ہیں کہ ورلڈ پیس کے لیے ضروری ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نظر انداز نہ کیا جائے, اور اسی لیے جتنے بھی پرانے ہوئے تھے پیس اکارڈ, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز تھی, وہ تھا اسٹیٹس کو, کہ ایک اسٹیٹس کو برقرار رکھا جائے
جی.
اس فیصلے سے یہ ہوا ہے کہ ایک ڈرامیٹک چینج آئی ہے, ڈرامیٹک چینج ان ٹرمز آف کہ آیا اور جو سیٹلمنٹ ہے یا جو ایکوپیشن ہے اس کی لیجیٹیمیسی کا کیا ہوگا, کیونکہ اب تک آبجیکشن یونائٹیڈ نیشن کے فورم سے لے کر جہاں جہاں دنیا میں بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے ٹو اسٹیٹ سولوشن اور جیروسلم کا جو ہے وہ ڈسیزن ہوگا ان دا اینڈ, اور مے بی فرسٹ آپ اس کو ریزولیوٹ کریں اور اس کو سیٹلمنٹ کو بند کریں, اور اس میں آپ کو پتا ایران نے اور باقی ممالک نے پاکستان کے بھی ایک آپ سمجھ لیجیے نیشنل پالیسی جو ہے اسٹانسز ہیں وہ ہیں, فرانس کا اسٹانس بہت زیادہ سخت ہے اس کے اوپر, ابھی ڈنمارک کا بتا رہے ہیں, باقی ممالک کا جرمنی کا ہے,
پوچھتے ہیں منظر صاحب آ گئے یورپ کا, ان سے پوچھتے ہیں جی. ہاں جی 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 رانا صاحب,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے لیے ایک ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا, کیونکہ یہ ڈیسیجن اپیئرز ٹو بی یونی لیٹرل ہے, اور یہ پری کنسیوڈ نوشنز پہ, یعنی کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا, ایک دم سے نہیں ہوا یہ فیصلہ
جی. وہ تو وہ قرارداد ہے, وہ ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی
جی جی.
تو
میرے
جی
جی پلیز
منظر صاحب, آپ سے ہم سوال کر رہے تھے, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, کہ یورپی کونسل کے چار ملکوں برطانیہ, فرانس, اور جیسا کہ ابھی رانا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ فرانس نے خاص طور پر سخت موقف لیا ہے, اٹلی اور سویڈن نے جرمنی کے ساتھ مل کر اس فیصلے کی مذمت کی ہے, دنیا بھر میں مسلمان ملکوں کے علاوہ بھی اس فیصلے کی مخالفت کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے یورپ کے رد عمل کے بارے میں آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے, کیونکہ عرب دنیا کا, مشرق وسطی کا رد عمل ابھی منظور جعفر صاحب بتا چکے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا اور رانا صاحب کی بات آپ نے سنی.
جی یورپ کا جہاں ہم دیکھتے ہیں, یورپ کا ایکچولی اوور دی پیریڈ آف ٹائم ریسنٹلی کافی دا موڈ چینج ہوتا جا رہا تھا, کیونکہ جو جب سے یہ سوشل میڈیا اور ایسی انفارمیشن جو ہے جو کہ فلٹر نہیں ہو پاتی, لوگوں نے یہاں پر یورپ کے اندر جو پاپولیشن ہے انہوں نے جب یہ دیکھ سننی شروع کی ایسی انفارمیشن جو پیلسٹائن سے آ رہی ہے, تو اوور آل جو یہاں پر ایک ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ پیلسٹینیوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے, تو یہ ایک جنرل پبلک کا یہاں پر اکراس یورپ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا.
اچھا,
اس کی وجہ سے جتنی گورنمنٹ ہے ان کے اوپر کافی پریشر رہا, اور ان کے سوشل جو گروپس ہیں وہ بھی, اور گورنمنٹ کے اوپر پریشر یہ ہے کہ پیلسٹینینز کو جو ہے اگینسٹ اسرائیل کو ایک تو ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا کنٹری, اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ ہمیں زیادہ کرنی چاہیے, لیکن اگر ہم دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا جو یہ پالیسی ابھی جو چینج سوئچ اوور ہوا ہے ایک دم سے, اور اگر آپ دوبارہ دیکھیں تھوڑا سا کہ سویڈن ہو گیا اور بہت انکلوڈنگ جرمنی, فرانس اور برطانیہ کی بھی پارلیمنٹ کے اندر یہ باتیں ریزونیٹ کرنی شروع کر دی تھی کہ ہمیں پیلسٹائن کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے ایز اے اسٹیٹ. یہ جتنا ابھی مجھ سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ٹو اسٹیٹ تھیوری جو تھی, اس کے اوپر یورپ کو ذہن میں یہ تھا کہ جب تک یہ ٹو اسٹیٹ تھیوری ہی ہے جس کی وجہ سے آپ اگر کوئی چیز بن سکتی ہے مڈل ایسٹ میں, تو لیکن یہ جب اب جو نئی پالیسی جس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور جو ہوا ہے, تو لگ رہا ہے کہ ٹو اسٹیٹ تھیوری جو ہے وہ فار ایور ختم ہو گئی, تو اس چیز کے اوپر یورپ کے لیے کافی شاکنگ چیز ہے, तो रिएक्शन ये आया कि जितने भी कंट्रीज अगर आप गौर करेंगे कि कोई भी अमेरिका के साथ इस टॉपिक के ऊपर नहीं खड़ा होगा, सपोर्ट नहीं करेगा अमेरिका को। और इट ऑल डिपेंड कि मुस्लिम कंट्रीज कितना आगे से स्टैंड लेते हैं। तो यूरोप का जो स्टैंड है वो पैलेस्टीनियन नेशन के साथ होगा अगेंस्ट ये जो स्टेप लिया गया है।
अच्छा डॉक्टर इकबाल, आपसे मेरा सवाल है कि अमेरिका ने इस तासुर की तरदीद की है कि सदर ट्रंप की जानिब से यरूशलम को इसराइल का दारुलहकूमत तस्लीम करने के ऐलान का मतलब यह है कि अमेरिका मशरक वस्ता में जारी अमन अमल से दस्तबरदार हो गया है। थोड़ा सा हम इसका वो बता देते हैं कि यरूशलम एम्बेसी एक्ट 1995 8 नवम्बर को मंजूर किया गया था और इस कानून के तहत ये था कि अमरीकी सिफारत खाने को इसराइल के दारुलहकूमत यरूशलम जरूर मुंतकिल होना चाहिए बकौल उस एक्ट के। लेकिन इस कानून में कि एक शिक ये भी है कि अमरीकी सदर का ये इख्तियार दिया गया है कि अगर सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने फैसला करना हो तो वो इसको 6 माह के बाद उस पर नजरसानी करते हैं और इस फैसले को मुअख्खर भी किया जा सकता है। बिल क्लिंटन से लेकर 6 माह कबल तक खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इस फैसले को मुअख्खर करते आए हैं। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि इस वक्त सदर ट्रंप के इस ऐलान से मशरक वस्ता में जारी अमन मुआहदों की कोशिशों को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, जिसके बाद हम फिर जाफर साहब उसकी तरफ बात कर रहे थे, कैसे आप देखते हैं?
जी ये देखिए ना, सब साहबान ने पहले तो कह दिया है कि असल बात यही आ जाती है कि जब आप स्टेटस को बदलते हैं तो फिर उसके लिए क्विड प्रो को जरूरी होता है। लेकिन चूंकि ये फैसला किया गया है इसमें कोई क्विड प्रो को शामिल नहीं है, तो फिर अमेरिका एक बैलेंस और अनबायस किस्म की आर्बिटर की पोजीशन नहीं हासिल कर सकता। अगर वो नहीं कर सकता तो यकीनन उनके खिलाफ तमाम दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे और उसके साथ साथ अपोजिशन होगी। अब इस अपोजिशन की वजह यह होती है कि इसकी वजह से फिर जो एक कंसेंसस पैदा करने की तरफ स्टेप्स किए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको फिर दोबारा बुनियादी तौर पर शुरू करना पड़ता है। जहां तक हम देख सकते हैं इस वक्त अमेरिका में वही हालत है। याद रहे कि ये जो स्टेप लिया गया है इसका कोई ताल्लुक, बेसिक ताल्लुक उस 1995 के एग्रीमेंट या लॉ के साथ नहीं है। रियलिटी ये है कि ये एक फैसला किया गया था अपनी डोमेस्टिक जो उनके कोर सपोर्ट है उसको रिस्टोर करने के लिए और रिएंट्री करने के लिए वो फैसला किया गया था। इसका मकसद इंटरनेशनल नहीं था, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट ने यह कहा है और जस्टिफाई भी है कि ये फैसले जो किए गए इनकी वजह से एक्सटर्नल पोजीशन कमजोर हो जाती है। मुश्किल ये सब आ जाती है कि आया इस वक्त इस किस्म के फैसले के बाद क्या कोई नए ट्रेंड्स या कोई नए तरीके निकाले जा सकते हैं। ऐसा वक्त जिस वक्त मिडल ईस्ट बहुत कमजोर है, इसके अंदर इंस्टेबिलिटी बहुत फैली हुई है, जिसमें कई मुल्क खत्म हो चुके हैं या खत्म होने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में ये उम्मीद रखना कि वहां पर कोई कलेक्टिव किस्म का या कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप का एक एंटिटी पैदा होगी जो कि पैलेस्टीनियंस और अरब इंटरेस्ट को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सके और रिप्रेजेंट कर सके। ये चूंकि नजर नहीं आता इसलिए ये जो स्टेप लिया गया है इसको आप बिल्कुल डिफरेंट किस्म के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या अब एक अनबायस्ड फैसिलिटेटर नहीं रहा, नंबर एक। नंबर दो, ये जो फैसला किया इसमें कोई क्विड प्रो को शामिल नहीं था। इन अदर वर्ड्स, आपने इसराइल से कोई किसी किस्म की कंसेशन नहीं मांगी। ऐसी कंडीशन में आप एक पार्टी बन गए हैं रादर देन एन आर्बिटर। तो ऐसी कंडीशन में यकीनन तौर पे जो आपके सामने मुश्किल नजर आ रही है वो ये है कि आया अगर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ेंगी, जबकि मिडल ईस्ट एक बहुत कमजोर। तो ये एक अहम बात है जो सोचने वाली है। और उसके लिए जो एक बात आगे बढ़ के आती है वो ये है कि आया वो ममालिक जो अब तक अमेरिका के साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह शामिल हैं, आया उनके पास ऐसी कैपेसिटी है फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कि वो इन्फ्लुएंस डाल सकें? ये सब देख सकते हैं ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचेंगे, क्या आप ये उम्मीद रखेंगे कि एक स्ट्रेटेजी निकाली जाएगी। अगर एक नई स्ट्रेटेजी होगी वो क्या होगी, क्या वो सिंगल स्टेट होगी या टू स्टेट अगेन होगी, क्योंकि अब हम देख सकते हैं जहां तक दो रियासती सलूशन का मामला था वो तो बड़ी हद तक खत्म हो गया इस फैसले के बाद। अब बात यह आ जाती है कि आया आप सिंगल स्टेट की तरफ जा रहे हैं, अगर आपने सिंगल स्टेट की तरफ जाना है तो उसके लिए मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा, उसके लिए किस किस्म के स्टेप्स लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, कौन करे।
अच्छा,
मेजर इशू है जो हमारे सामने आ गया।
अच्छा, अमरीका की जानब से यरूशलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के खिलाफ फलस्तीनियों ने यौम गज़ब मनाया, जब गज़ा में जुमे के रोज झड़पों में इसराइली फौज के हाथों एक फलस्तीनी भी हलाक हो गया। मुसलमान अक्सरियती आबादी वाले मुल्कों में जुमे के रोज एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिनमें इराक, उर्दन, पाकिस्तान, लबनान, मलाशिया और इंडोनेशिया भी शामिल है। इसके अलावा इस्लाम नवाज ग्रुप जो हमास है उसने इसराइल के खिलाफ मसाहमत की कॉल दी है। मंसूर जाफर साहब, आप मशर के वस्ता पर अमूर पर गहरी नजर है आपकी, इस फैसले के बाद तशद्दुद का जो आगाज हो गया, तो आने वाले दिनों में आप सूरत हाल में कशीदगी किस हद तक बढ़ने का इम्कान देखते हैं?
देखिए जी, जो इस वक्त फलस्तीन के अंदर से एहतजाज की कॉल आई है वो तो मैं समझता हूँ बिल्कुल उन दो इंतफादा के बाद एक तीसरी इंतफादा की कॉल है कि जो इससे पहले इसराइल के लिए सुहाने रू बनी रही है और उसमें बड़े पैमाने पे यकीनन फलस्तीनियों का और इसराइलियों का जानी और माली नुकसान जो है वो हुआ है। अगरचे फलस्तीनियों को उसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत भी देनी पड़ी है और जानी नुकसान जो है वो अलग से हुआ है और इसी वजह से आज तक वहाँ पे एक सियासी इंतशार जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि सियासी तौर पे जो एक अथल पथल वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इस फैसले के बाद, क्योंकि माजी में जब ओस्लो माहिदा हुआ था तो उस वक्त जो हमास या इसी तरीके से और जो मजाहमती तहरीकें हैं वहां पे उसकी वो बहुत ज्यादा मोतरफ थी कि इस माहदे में जिन इश्यूज को डेफर किया गया है उनमें ये अलकुद्स का स्टेटस भी शामिल था और इसी तरीके से जो फलस्तीनियों का राइट ऑफ रिटर्न है, उनका जो वतन वापसी का हक है, उसे भी मौखर किया गया था कि ये फाइनल सेटलमेंट के मराहल पे इन अमूर पे बात की जाएगी और उस पर बहुत ज्यादा कंडेमनेशन हुई थी और उसी वजह से वहां पे उस ओस्लो माहदे की बहुत ज्यादा मुखालफती देखने को मिलती थी और जो उस वक्त राय पेश की जा रही थी वो यही थी कि अमेरिका ने और इसराइल ने ट्रैप किया है फलस्तीनी की आदत को कि वो बहुत सारी चीजें जो है वो पानी पुल के नीचे से गुजारना चाहते हैं ताकि एक सियासी तौर पे कमजोर वहां जो फलस्तीनी की आदत है वो जब फाइनल स्टेटस पे मौजूद होगी तो उनसे इन अमूर पे भी फाइनल सील जो है वो लगवा ली जाए और उनसे दस्तबदारी करवा ली जाए। लेकिन अब जो यूनिलैटरल फैसला हमें देखने को मिलता है इस डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद, उसमें वो फलस्तीनी की आदत के जो अपना सियासी वेट जो है वो हमेशा वो अमेरिका की सरपरस्ती में होने वाले पीस प्रोसेस के पलड़े में डालती रही है, आज वो बिल्कुल यको तनहा खड़ी है। आज उनके सियासी मुखालफीन भी उनको जो ताना तशनी का निशाना बना रहे हैं और आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों फतह और हमास के दरमियान जो है वो एक सियासी पैचअप वहां हुआ है मिस्र के उस निगरानी में और क्यादत में और उसके बाद वहां पे उन्होंने एक सियासी अमल को दोबारा से शुरू करने के लिए इंतखाबी अमल का डोर डालने का ऐलान किया था। तो मैं समझता हूँ इस फैसले के बाद वहां जो मजाहमती तहरीक है या जो इस पीस प्रोसेस के मुखालिफ अनासर हैं उनका सियासी वजन जो है वो बहुत ज्यादा माशरे में बढ़ गया है कि उनका स्टांस जो है वो हिस्टोरिकली ठीक साबित हुआ है कि अमेरिका और इसराइल ने फलस्तीनियों को डिच किया है, उनको एक लिहाज से बिल्कुल अंधे कुएं में फेंक दिया है और इसी और उसकी जो सियासी कीमत जो है अब उन कुवतों को देनी पड़ेगी कि जो उस वक्त पीस प्रोसेस के हक में थी और ओस्लो माहदे को एक लिहाज से बहुत ही तब्दीली का पेश खैमा समझ रहे थे कि फलस्तीनी सियासत में और खत्ते की सियासत में। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये चीज साबित हो गई है, ये नविश्ता दीवार नजर आ रही है कि फलस्तीनी क्यादत जो उस वक्त यासर अरफात की सूरत में और अब महमूद अब्बास की सूरत में वो बिल्कुल यको तनहा हो गई और अब वहां पे इंटरनली इस तरह की आवाजें उठ रही हैं जिसमें फलस्तीनी सदर को खबरदार किया जा रहा है कि आपका अंजाम जो है वो यासर अरफात की तरह होने वाला है, जिस तरीके से उन्हें बैतुल मक्दस से बच ना करने की सजा देते हुए स्लो पॉइजनिंग करके پیرس میں ہلاک کر دیا گیا, اب آپ کی باری ہے.
اچھا آگے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے سفارت خانے میں پاکستان نے شہریوں کو اپنی سلامتی سے متعلق انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے. یہ کیونکہ پاکستان نے بھی اس معاملے پر غور کرنے کے لیے آئندہ ہفتے ترکی کی طرف سے اسلامی ممالک کا سربراہ اجلاس بلانے کا بھی خیر مقدم کیا ہے, تو صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر مسلمان اور یورپی ملکوں اور عالمی اداروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. تو ترکی کے نے جو اسلامی ملکوں کا سربراہ اجلاس ہے اس کے بارے میں ہم منظر صاحب سے بات کرتے ہیں. منظر صاحب پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلامی ملکوں کا سربراہ اجلاس بلانے کی بات کی جا رہی ہے ترکی کی طرف سے خاص طور پر جو کہ امریکہ کا حلیف بھی ہے, اس سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ عام طور پر یہ جو بڑی بڑی اسلامی جو مسلمان ملکوں کی جماعتیں ہیں انہوں نے کبھی بہت زیادہ زور دے کر اپنی بات کو, عرب لیگ ہو, او آئی سی ہو, انہوں نے بہت زور دے کر اپنی بات کو منوانے یا اپنے موقف کو منوانے کی کوشش نہیں کی. اب آپ اس اجلاس سے کس طرح کی توقع کرتے ہیں؟
جی, اس اجلاس میں ہم دیکھتے ہیں اردوغان کا جو ریسپانس ہے وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ آگے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اردوغان کا اس وقت پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں اسلامک ریسپانس کو جیروسلم کے بارے میں. اگر تو یہ ہوتا ہے تو وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ریڈ لائن تھی جو کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے کراس کر لی ہے, اور اب یہاں سے وہ ریسپانس جو ہے ہم اس کی ایک سخت ریسپانس دیں گے. یہی ایک ریزن تھا جس میں پہلے بھی آپ کوشچن کر رہی تھی کہ یورپ کے اندر بھی لوگ پریشان ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی اور جنگ نہ چھڑ جائے, کیونکہ اگر یورپ مڈل ایسٹ جب بھی جنگ چھڑتی ہے تو اس کا امپیکٹ سیدھا یورپ کے اوپر آتا ہے اور ریفیوجیز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ترکی کی طرف سے جو یہ اسٹرکٹ اس طرح کا اسٹینڈ لیا جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں کہ ایک کافی مشکل ایک بنے گی, کیونکہ اس کے بارے میں وہ کئی کچھ انڈیکیشن دے چکے ہیں پہلے بھی اردوغان کہ وہ اپنا سفارتی تعلقات بھی اسرائیل سے دوبارہ سے سوچیں گے کہ کیسے رکھنے چاہیے تعلقات ان سے اس نئی سچویشن کی وجہ سے. تو آگے چل کے میرے خیال میں کہ جتنے اسلامک کنٹریز ہیں وہ بھی اس میں آلدو کہ پچھلے کچھ ہی دن پہلے یہ کچھ ہفتے پہلے یہ سمجھا سننے میں آ رہی تھی باتیں کہ شاید سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہیں وہ پراپر ریلیشن بنا سکیں اسرائیل کے ساتھ اور ایک نیا بہتر مڈل ایسٹ کے اندر حالات پیدا ہو سکیں, لیکن اس صورتحال کے اندر ایون جو پریشر ان گورنمنٹ کے اوپر بھی پڑا ہے تو بہت مشکل ہوگا ان کے لیے بھی کوئی ایسی آگے چل کے کوئی سٹانس لینا جہاں پر کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے نارملائز کر سکیں حالات. اور اگر کوئی ترکی یا کوئی ایسا لیڈ کرتا ہے اور بڑے وہ اسٹرانگ ایکشن لیتا ہے اس کے اوپر تو باقی ملکوں کو بھی اس کو سپورٹ کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ جو سیٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں بھی اور مسلم ورلڈ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے نہیں لیا, کیونکہ نہ صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ جیروسلم کو وہ اپنا کیپٹل بنائیں گے, لیکن ساتھ یہ بھی کئی باتیں سننے میں آ رہی تھی کہ شاید وہ مسجد اقصی کو چینج کر کے تو وہاں پر دوبارہ سے ٹیمپل بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اور یہ زیادہ تر جو کہ ایونجلسٹ ہیں یورپ کے اندر یہاں پر بھی یہ باتیں کافی اوپنلی کافی کئی سالوں سے یہ باتیں کہی جا رہی تھیں, یہاں پر جو ریلیجیس یہاں پر ہیں گروپ یورپ کے اندر بھی جو کہ امریکہ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ اگر ہم اوور آل جب سینیریو دیکھتے ہیں تو حالات لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر کسی کوئی بھی کروٹ لے سکتے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ اردوغان جو ہیں الٹیمیٹلی تو جتنا ان کی پرسنالٹی ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ان کو پوچھ سائڈ کوئی اس وقت اسلامک لیڈر کوئی اور کر سکے گا, تو او آئی سی کی یا جب بھی ان کی کانٹریکٹ ہوگی تو لیڈ یہی کریں گے, تو آگے چل کے دیکھیں گے کہ ان کا رسپانس کیا آتا ہے اور کس طریقے سے پوچھ کرتے ہیں.
اچھا رانا صاحب ایک اس سلسلے میں کوئک سا کوسچن کر لیں, وہ کامنٹ کر دیجئے, پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں یمن کی طرف اور پھر پاکستان کی طرف چلیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس امریکی فیصلے کے بعد جیسا کہ پاکستان میں امریکی عوام جو لوگ وہاں پر امریکی عملہ کام کرتا ہے اس کو محتاط رہنے کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے, دنیا کے مختلف حصوں میں ظاہر ہے تمام ہی ملکوں میں امریکہ کے لوگ بڑی تعداد میں موجود رہتے ہیں, تو اب اس سارے فیصلے کے تناظر میں امریکی عوام پر جو کہ باہر کی دنیا میں مقیم ہے ان پر کیا بہت زیادہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں یہ منفی اثرات تو بہت ظاہر نظر آ رہے ہیں, یہ ٹریول ایڈوائزری ہی بتا رہی ہے آپ کو, مگر میرے خیال میں میں ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ اس سمن میں بات کر رہے تھے. امریکہ کی جو آئسولیشن ہے ڈپلومیٹیکلی وہ کبھی نہیں ہوا ایسے پرائر ٹو سیکنڈ ورلڈ وار یا اس سے پہلے, کیونکہ امریکا آلویز لیڈز ود جسے کہہ لیں آپ کے ود ڈپلومیٹک جس کوہیسیونیس کہتے ہیں. اور جہاں تک پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں رہنے والے امریکی شہریوں کا ہے, وہ بتدریج ٹریول ایڈوائزری تو چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس زمن میں اگر یہاں پر وائلنس ہوتے ہیں ان ملکوں میں, چاہے طیب اردوغان صاحب کا یا باقیوں کا جو بھی سٹانس ہو ان ٹرمز آف ریئیکشن ٹوارڈز دس پالیسی, میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے, چاہے اگلے سیگمنٹ میں کر لیں آپ, کہ مسلم ممالک میں جو یہ وائلنس ہوتا ہے جہاں بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو جو بہت سارے ناحق لوگ بھی مارے جاتے ہیں, یعنی کہ جن کا بیسیکلی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز کے اوپر کوئی ایسا سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی سٹیٹ اور باقی ممالک کے لوگ بھی وہ ڈپلومیٹیکلی اور ادر وائز کافی خیال رکھتے ہیں. اچھا. تو ان پہ تو اثر نہیں اتنا پڑے گا, لیکن مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے ادر وے اراؤنڈ ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو شہری ہیں جب یہ پروٹیسٹ ہوں گے, دنگا فساد ہوگا یا وائلنس ہوگا, تو اس میں زیادہ تر یہ کہ املاک کو آگ لگانا اپنے
اپنا نقصان زیادہ ہوگا.
جی اپنا نقصان زیادہ ہوتا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکنز کو, امریکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شوق آبزرو کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی سوچیں گے ضرور, کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو ریئل انٹرنیشنل آرڈر ہے ان ٹرمز آف یونائٹیڈ نیشنز اتھارٹی یا انٹرنیشنل لا, وہ ان جیپٹی ایٹ دا مومنٹ. یہ امریکہ کو فکر کرنی چاہیے زیادہ, اور اس سے فائدہ اٹھائے گا رشیا, چائنا اور آبویسلی وہ تمام ممالک جو ایک ڈفرینٹ بلاکس میں آپریٹ کر رہے ہیں.
اچھا شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں, یمن کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ یمن میں اپنی فوجی مداخلت بند کرے, جس ملک میں دو سالہ خانہ جنگی کے نتیجے میں جانی نقصان کا بحران سنگین تر ہو گیا. ڈاکٹر اقبال, یمن کے سابق صدر صلاح کے قتل اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یمن تنازع کے خاتمے کا کوئی اثر جلد ہونے کی امید ہے, کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ آج سے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کچھ حد تک تو توتن پیدا ہو گیا تھا, اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ پیرلل ٹریک پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جب سے یہ ایک ٹریجڈی آئی, آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں تک یمن کا تعلق ہے یہ ایک میکیویلین قسم کی پالیسی ہے, اور اس میں جو صالح صاحب نے جو سٹیپ لیا جس کی وجہ سے ان کو جان دینا پڑی, تو اس کے بعد اب ایک بیسک فاؤنڈیشن جو تیار ہو رہی تھی فل نیگوسیشنز کے لیے وہ ختم ہو گئی ہے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے صالح کی سپورٹ کی تھی کہ وہ اس قسم کا ایکشن لیں, کیا وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اس لیے تیار ہیں کہ وہ اس پوزیشن کو جس کے اوپر صالح ایک کھڑے ہو گئے تھے اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے اپنے ریسورسز استعمال کریں گے؟ اس میں تین جن میں سعودی عربیہ اور یو اے ای خاص طور پر شامل ہیں, اور اس میں امریکہ بھی کسی حد تک سپورٹ دیتا رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں چونکہ اب یہ ملک جہاں تک یمن کا تعلق ہے اس میں کمزور ہو گئے ہیں, اور وہاں پر جو پولیٹیکل پاورز ہوتی تھیں ان کی اب کمی آ گئی ہے, ان ادر ورڈز کہ وہاں پر پہلے تین گروپس ہوتے تھے اب سب دو گروپ رہتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں کوئی نئے فیصلے کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے کمپرومائز پیدا ہو سکے, مجھے مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ یمن کے اندر کوئی اس قسم کی فاؤنڈیشن نہیں ہے, کوئی اس قسم کا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر نہیں ہے جو کہ یہ ایکسٹریم گروپس کو لا سکے. جہاں تک ساؤتھ یمن کا تعلق ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, جہاں تک حضرموت کا معاملہ ہے وہ بڑی حد تک اپنے راستے پہ جانا چاہتے ہیں, جہاں تک سانا کا تعلق ہے وہ بڑی حد تک. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کس قسم کی کوآپریشن چاہتے ہیں؟ آپ کس قسم کے کمپرومائز چاہتے ہیں؟ کس قسم کے کوئی پروکو حاصل دیے جائیں گے تاکہ یہ کسی قسم کی سولوشن پیدا ہو سکے؟ جب تک سعودی عربیہ اور یو اے ای اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس وقت تک بھی مشکل ہوگا کہ ہوتیز کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ چونکہ ایک کمپرومائز جو پیدا ہو رہا تھا وہ غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے, تو اب نئے کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا اور اس میں وقت لگے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے. منصور جعفر صاحب سے سلسلے میں تیزی سے سوال کرتے ہیں. منصور صاحب, یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کی اپنی تمام تر ریفارمز اور نئی داخلہ تبدیلیوں کے ساتھ یمن کے بارے میں آئندہ کس طرح کے لائے عمل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ منصور صاحب,
जी 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 जो अली अब्दुल्ला सालेह जो उनके असैसिनेट हो गए हैं प्रेसिडेंट, उनके साथ सऊदी अरब की जो रिप्रोचमेंट हुई थी अभी लेटली और उसके बाद वहां पे एक जनरल अपराइजिंग जो है वो उन्होंने अनाउंस की खुशियों के खिलाफ, खासतौर पर सना के गर्दो नवा में, तो उसका फॉलोआउट तो हमें बहुत ही ट्रेजिक सूरत हाल की शक्ल में देखने को मिला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर दो ममालिक यूएई और सऊदी अरब जो हैं वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिवाइज करें तो एक पॉलिटिकल रिवाइवल की कैफियत वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ी सी अपनी एक जैसे कहना चाहिए एस्टेब्लिश पॉलिसी जो है, क्योंकि वहाँ पे जो एक बड़ी सियासी जमात अल इस्लाह के नाम से जो इस्लाम पसंदियों पर मुश्तमिल है वो सरगर्म अमल है और इनका पॉलिटिकल बेस भी है और एक वोट बैंक भी रखते हैं खासतौर पर सना के गिरजा नवाब में, तो वो एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर उन्हें वो ऑन बोर्ड करें, लेकिन उसके लिए वही बात है कि अगर वो अपना एक पॉलिटिकल इस्लाम के हवाले से और खासतौर पर अख़वान मुस्लिमून के हवाले से जो स्टांस है उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस लाएंगे तो तब भी जाके वो सियासी ग्रुप जो है उनके साथ किसी तरीके से मैदान अमल में उनका साथ दे सकता है और हूसियों के लिए जो है वो एक टफ टाइम का बायस बन सकता है, क्योंकि उन लोगों की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बेस मौजूद है सना के अंदर खास तौर पे, और माजी में उन्होंने वहां से इलेक्शन भी विन किए हैं और सीटें भी जीती हैं असेंबली के अंदर भी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा ओपनिंग है कि अगर ये खत्ते के दो ममालिक और खासतौर पर इसमें इजिप्ट किसी हद तक शामिल है वो लोग अपना स्टांस को बेहतर करें, थोड़ा सॉफ्ट करें तो वो एक सियासी सूरत, अदरवाइज उन्होंने मिलिट्री जो ऑप्शन है वो तो टू द फुलिएस्ट एक्सरसाइज कर लिया है, क्योंकि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होते चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत हो, यमन की सूरत हो या किसी भी खत्ते में जहां पर लड़ाई की कैफियत है, तो उस वक्त तक आप उस पूरे इलाके पे अपना कंट्रोल जो है वो अमली तौर पर नहीं, तो इस वक्त तक बूट्स ऑन ग्राउंड तो हमें ना सऊदी अरब पे नजर आ रहे हैं और ना ही इनके जो दीगर इत्तेहादी ममालिक हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फजा से बमबारी करते हैं और उसमें जो भी कोलेटरल डैमेज है उसके नतीजे में वहां पे पॉपुलेशन उनकी हमनवा होने के बजाय उनके मुखालफ ही ज्यादा हमें नजर आ रही है, और ये एक ऐसी वहां पे आप कह लीजिए अलमिया की कैफियत है कि जिससे इस वक्त यमन के अवाम और वहां पे जो हुकूमत जो इस वक्त तितर बितर है और मुख्तलिफ मतलब आप कह लीजिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट चाहे वो सियासी और डिप्लोमेटिक हैं उनके सहारे वो चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरीके से हुकूमतें जो हैं वो ज्यादा देर चलाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त जो उनके इत्तेहादी अली अब्दुल्ला सालेह हैं उनकी जो पार्टी के अंदर एक रिफ्ट पैदा कर दी गई है वो लोग अपने जाने बचाने के लिए मुख्तलिफ उन इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं कि जहाँ पे जो मंसूर अब्दहू हादी जो है उनकी उनकी जहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल आप कह लीजिए रिट कायम है तो उन इलाकों में वो पनाह के लिए फिर रहे हैं, तो इस तरह की कैफियत में वहां पे अगर एक नया पॉलिटिकल इनिशिएटिव चाहिए तो मेरी नाकिस राय में तो वहां पे अल इस्लाह एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है अगर उनके साथ उनका कोई पॉलिटिकल अप्रोचमेंट हो जाती है, और लेटली पिछले तकरीबन एक डेढ़ माह पहले जो है अल इस्लाह पार्टी के रहनुमा जो है वो सऊदी क़यादत से मिले भी हैं और इस हवाले से एक तरफैन में आप कह लीजिए ये फिक्र और सोच पाई जाती है कि हम यमन के बहरान से निकलने के लिए एक दूसरे के अगर काम आ सके तो मेरा ख्याल है कि शायद
की बड़ी खिदमत नहीं कर सकते। जी शुक्रिया। अब हम बात करेंगे, आखिरी सवाल है मेरा मंजर साहब से भी और फिर हमारी ये सेगमेंट ज़ाहिर है कि खत्म हो चुकी है और फिर हम पाकिस्तान के सेगमेंट की तरफ चलेंगे। मंजर बड़ा क्विक कमेंट करिएगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज इराक में खबरों के मुताबिक दाइश के मुकम्मल खात्मे का ऐलान कर दिया गया है इराक से, लेकिन यमन जो गुज़श्ता 3 सालों से खाना जंगी का शिकार है और जिसकी वजह से अलकायदा और दाइश से मुंसलिक ग्रुपों को अपनी कार्रवाइयों को वसत देने का मौका मिला है, यमन में ये मौजूदगी कितनी ठोस और मजबूत है? मंजर साहब,
यमन में अगर हम देखते हैं तो उससे पहले इतना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वहां से मूव आउट किए हैं बहुत से फाइटर्स जो हैं इराक से और सीरिया से तो वो स्प्रेड आउट कर गए हैं और उसकी वजह से यहाँ पर उनको थोड़ा सा ट्रैक्शन भी मिला है जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर, तो लगता ये है कि आगे चल के यमन के अंदर तो शायद इतना इनका स्ट्रांग होल्ड ना हो, क्योंकि ये जस्ट अक्रॉस अफ्रीका में जा सकते हैं इससे ऐसे प्रॉब्ली दे गो थ्रू यमन आसानी रहती है उनके लिए, तो ये रीजन है कि यमन के अंदर जो है अगर हम देखते हैं तो अलकायदा का ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कंट्रोल कंपेयर टू आईसिस वालों के, तो आगे चल के मेरा नहीं ख्याल कि यमन ऐसा कोई प्रॉब्लम आईसिस के हाथ में हो सकेगा, लेकिन आईसिस जो है अफ्रीका की तरफ ज्यादा मूव करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने इराक ने कहा है कि वहां खत्म हो गए आईसिस, फिलहाल खत्म हो गए, लेकिन आगे चल के फिर मोस्ट प्रॉब्ली वहां पर हालात, क्योंकि पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं आया अभी तक, फिर मिलिटरी उनको गेन हुआ है, तो मेरे ख्याल में आगे चल के वहां पर फिर से इस तरह की कोई इंसर्जेंसी या कोई ऐसी फोर्सेज निकल आएंगी ताकि गवर्नमेंट को जो चैलेंज कर सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन से हमारे साथ थे मंजर वसीम, पाकिस्तान से मंसूर जाफर साहब, और यहां अमरीका से डॉक्टर जुबैर इकबाल हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ शामिल थे। इस एक सेगमेंट के अंदर बहुत सारी सेगमेंट्स थी जिसके बारे में हमने मुख्तलिफ सवालात किए, मुख्तलिफ सूरत हाल का तजिया पेश किया हमारे तजिया कारों ने। अब हम एक छोटा सा वक्फा करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में बात करेंगे। हमारे कॉलर्स भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0800-77789। तो आपसे अभी बात होती है दोबारा, और एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरतहाल के बारे में। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खाकान आबासी ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि उनकी हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। वो हफ्ते के रोज़ जंग में बिजली की पैदावार के एक मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वो दावा कर रहे थे कि उनकी जमात मुस्लिम लीग नून वाहिद पार्टी है जो इंतखाबात का बर वक्त इनका इनेकाद चाहती है। उन्होंने दीगर सियासी जमातों पर भी जोर दिया कि वो इंतखाब से पहले ज़रूरी नई हल्का बंदियों की कानून साजी में ताबुन करें, और उनके बकौल अगर इंतखाबात में ताखीर होती है तो इसका फायदा गैर जमहूरी अनासिर को होगा। वो क्या कहते हैं, आइए पहले सुन लेते हैं।
आज जरूरत इस बात की है कि सब मिलकर ये कोशिश करें कि मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े। आज अगर सियासी जमातें ही जमहूरियत और शबखून मारना चाहें तो मैं उनका क्या कर सकता हूं। आज जरूरत इस बात की है कि ये बिल जो कौमी सेनेट में आया है इसको पास करें ताकि मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा सके। इलेक्शन नहीं होंगे, हर किस्म की कुव्वतों को मौका मिल सकता है कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो।
आप वज़ीर-ए-आज़म खाकान आबासी की बात सुन रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुगीसुद्दीन ने, और हमारे साथ राना साहब मौजूद हैं, राना अतर जावेद। तो आइए पहले डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर मुगीस, ये फरमाइएगा कि अगर आपसे ये मैं पूछूं कि सारी सूरत हाल जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की इस वक्त है, जहां पे सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ ताबुन करने की भी बात कर रही हैं, जहां पर मुतालबात भी हो रहे हैं फौरी तौर पर इंतखाबात कराने के, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों के ऊपर तनकीद भी की जा रही है, ये सारा जो एक पेचीदा सा सियासी मंजरनामा है, अगर हम इसकी बात करें कैसे वजाहत करेंगे, क्या बताएंगे हमारे सुनने वालों को कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त किन बुनियादों पर देखी जा सकती है?
देखिए, इसके तीन कंपोनेंट है मेरे नजदीक
जी।
एक तो ये कि मुस्लिम लीग का महाज है जो उनका एक्सटर्नल महाज है, और एक इंटरनल महाज है। एक्सटर्नल महाज पे उनका पनामा और आईजीटी के जीआईटी के मसाइल हैं जिससे वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, और वो सारे के सारे मामला नैब के हवाले से उसमें फंसे हुए हैं, और नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स जो है उसको डोमिनेट कर रही है, उनके किए गए फैसले जो हैं वो मुस्लिम लीग के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। दूसरे उनका इंटरनल महाज है, जहाँ पर उनके अंदर एक इख्तलाफी ग्रुप पाया जाता है जो ये चाहता है कि इदारों के साथ जो है वो मुजाहमत ना की जाए बल्कि उनसे अवॉइडेंस की पॉलिसी अख्तियार की जाए। इसी तरह अदलिया में लड़ाई लड़ी जाए और कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, और अपनी पार्टी के अंदर जरूरी नहीं कि एक आदमी की लीडरशिप पर इक्तफा किया जाए, और ये जो उन्होंने ایک ریزولوشن پاس کروا لیا اسمبلی سے, اس کے ذریعے انہوں نے پھر نواز شریف صاحب کے خلاف اگرچہ کوئی وہ چیز سامنے تو نہیں آئی, لیکن اندر دبے دبے الفاظ کے اندر وہ پارٹی کے اندر ایک گروہ موجود ہے جو اس چیز سے ناخوش ہے کہ ایک آدمی کو اس ترمیم کے ذریعے کیوں تیسری بار جو ہے وہ پارٹی کا صدر بنا لیا گیا جو کہ نااہل قرار پا چکا ہے. اب اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی پارٹیاں یہ محسوس کرتی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے پہلے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی جائے, اور اگر یہ سینٹ کے انتخابات ہو گئے تو مسلم لیگ جو ہے وہ سینٹ کے اندر اکثریت حاصل کر سکے گی, اور دوسری طرف مسلم لیگ کی پوری کوشش ہے کہ اس صورتحال کو کھینچ کر مارچ کے مہینے تک لے جایا جائے اور یوں سینٹ کے انتخابات تخر و خوبی انجام پائیں جس طرح وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا. اب دوسری جماعتوں کو یہ اپرچونٹی ملی ہے, حالانکہ یہ پیپلز پارٹی جو وقت پر انتخابات کرانے کی حامی رہی ہے مسلم لیگ کے ساتھ, وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور وہ اس وقت اس کیمپ میں جا بیٹھی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پیپلز پارٹی کی اس وقت پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے اور واپس اپنی پاور آزمائی کرنے کے لیے کسی بھی پارٹی سے احتیاط کیا جائے اور ایک زور لگا دیا جائے اندر دی امبریلا آف پی اے ٹی کہ جو مال ٹاؤن آنے کی آڑ میں اس حکومت کو گرانے کی ایک کوشش کر دیکھی جائے اور اس کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے.
اچھا بہت بہت شکریہ. رانا صاحب سے پوچھتے ہیں, رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ سامنے ہے, سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کی مسلم لیگ کی خواہش اپنے سامنے ہے, حلقہ بندیوں کے معاملے پر کوئی اتفاق رائے کی صورت نہیں ہوتی, ادھر نئی مردم شماری ہو چکی ہے, آئین کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ نئی حلقہ بندیاں اس کے تحت نہ کرائی جائیں, تو یہ ساری جو الجھی ہوئی صورت حال ہے اس سارے معاملہ کیسے آگے بڑھتا دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ الٹا یہ الجھ گیا ہے معاملہ, کیونکہ ابھی جو ریسنٹ واقعات ہو رہے ہیں جس میں دوبارہ آپ دیکھ لیجیے کہ پولیٹیکل الائنسز جو شفٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ مارل ٹاؤن والا قصہ, پھر یہ جو اصل ایشوز ہیں جن میں آپ نے ذکر کیا جس کو نئی حلقہ بندیوں کا اور جو سینسس ہوا تھا پاپولیشن کا اس کے بارے میں, حتمی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے جو چیزیں ہیں ابھی تک انکنکلوسیو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جو توجہ ہے اس وقت بدقسمتی سے وہ ان کو اپنے بچاؤ میں زیادہ وقت وہ کر رہے ہیں صرف, اس میں وہ میڈیا ڈیفینس ہے یا جو نیب کے قصے ہیں یا جو باقی چیزیں ہو رہی ہیں, مگر جو زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹل ورک تھے جس میں بہت سارے انٹرنیشنل پروجیکٹ بھی اور نیشنل پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر بھی توجہ نہیں ہے, اور جو ڈومیسٹیکلی آنے والے الیکشن میں جس کی بہت بڑا آپ سمجھیں کہ حصہ ہوگا اس کے اوپر بھی توجہ نہیں ہے. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کیچ 22 جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے, ان کے جو پارٹی ہے جو آئی وڈ سے کہ پارٹی کی اندرونی جو کیفیات ہیں یا جو پولیٹیکل جو ان کی ڈسٹربنس ہے ود ان دا ہاؤس وہ افیکٹ کر رہی ہے حکومت کی پرفارمنس کو بھی, اور جو آلریڈی کیپیسٹی بلڈ ہوئی تھی ان کی چار سال میں اس کو یہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا اسے کنکلوڈ نہیں کر پا رہے, اور یہ ایک قسم کا پولیٹیکل لاس بھی ہوتا ہے کسی بھی انکمبنٹ پار جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے. آنے والے الیکشن میں جو چیزیں شروع ہوئی ہیں پروجیکٹ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے, اور جو ہوئے تھے ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, اور جو پلانس تھے کہ ہم یہ کریں گے کہ جی ریفارم کریں گے جس میں الیکشن کے اندر جو ریفارم کی ضرورت ہے, اور جیسے آپ نے نئی حلقہ بندی ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر, اگر اسی طرح سے اسٹیل میٹ رہے گا تو ان دا اینڈ یہ ہوگا کہ وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں نتھنگ کمز آؤٹ آف نتھنگ. تو اس اینڈ کے اوپر یہ پرابلمٹک ہے سچویشن, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے جو حکومت وقت ہے اس کو توجہ دینی پڑے گی اپنے تین چار اسٹریٹجیز بنا کے, کہ ایک امیجیٹ پلان کر کے وہ جو ایٹ ہینڈ پروجیکٹ ہے ان کو کنکلوڈ کریں, اور پھر ان کو باقاعدہ پبلسائز کریں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, اور جو نہیں ہو پا رہے اس کی وجوہات بتائیں. تو جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو کام کرنے والے ہیں ڈومیسٹیکلی الیکشن کے حوالے سے ان کو ابھی مکس پولیٹیسائزیشن بہت ہو گئی ہے, تو جب یہ مکس ہو جاتا ہے پولیٹیسائزیشن ہوتی ہے ظاہر ہے نہ اینڈ ریزلٹ آپ کو ملے گا ایک, اور نہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس وقت مقامی طور پر جو پارٹیز ہیں ان کے اندر پرائرٹیز کیا ہیں. اس وقت پرائرٹیز یہ لگتی ہیں کہ حکومت کو پرانے کیسوں کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے ڈسکریڈٹ کیا جائے, اور ان کو دھکیلا جائے اور مشکلات کی طرف.
جی اچھا بات کرتے ہیں پہلے, اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال بات کروں جو کہ فاٹا کے صوبے میں انضمام کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کرنے کے مطالبے کے بارے میں ہے. یہ بتاتے چلیں کہ معروف صاحب نے ہمیں آزاد کشمیر سے فون کیا تھا اور وہ یروشلم کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے, جو ہماری پہلی سیگمنٹ تھی, اس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے, تو اس لیے اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. میاں والی سے مرید خان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مرید صاحب.
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے یاد کر رہا ہوں. جناب یہ جو حکومت نے وعدے کیے تھے الیکشن میں وہ تو اس نے پورے کر دیے ہیں. نمبر دو یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان جو ہیں ہمارے بھیڑ بکریاں ہیں, امریکہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ عرب ملک ہیں, یہ خود امریکہ کے پیچھے چھپتے پھرتے ہیں, تو وہ امریکہ کے ساتھ کیا کچھ کریں گے؟
بہت شکریہ. لنڈی کوتل سے متین سلیمانی. السلام علیکم متین صاحب.
میرے السلام علیکم. میں اپنے بیت المقدس کے اور فلسطینیوں کے بارے میں میرے نظریہ یہ ہے کہ یہ غدار لوگ ہیں, یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کی تھی, ان کو سخت ترین سزا دی جانی چاہیے.
چترال سے محمد شفا صاحب. السلام علیکم.
السلام علیکم
جناب.
محترمہ, اصل مسئلہ یہ نواز شریف کے خلاف آخری راؤنڈ ہے یہ, کیونکہ جب یہ حکومت پورا کرے گا, یہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں, سینٹ میں بھی یہ اکثر دے گا, تو یہ ان کا آخری راؤنڈ ہے. اس راؤنڈ میں بہت زیادہ کوشش کریں گے, پیسہ میسے چلا کے یہ اس کو حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے, لیکن انشاءاللہ یہ گرا نہیں سکتے کیونکہ یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں, چار کا ٹولہ ہے. جی
شکریہ جی. اور اب ہم چلتے ہیں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کیا ہے کہ اگر وفاقی حکومت قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جلد نہیں کرتی جاری نہیں کرتی تو وہ اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کرے گی. تحریک انصاف کے زیر اہتمام ہفتے کے روز اسلام آباد میں ایک کنونشن منعقد کیا گیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ قبائلی علاقوں کو دہشت گرد سے پاک کرنے کے لیے وہاں بحالی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر رائے لیتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے.
ہمیں خوف آ رہا ہے کہ انہوں نے 2018 میں آپ کو پختونخوا کا حصہ بننے نہیں دینا, جان کے ڈیلے کیا جا رہا ہے. جو آج حالات ہیں, سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ قبائلی علاقے کی ریکنسٹرکشن کی جائے, ڈیولپمنٹ کی جائے. وہ ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی جب تک قبائلی علاقہ اور پختونخوا مرج نہ کریں.
یہ ابھی آپ سن رہے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر کہہ رہے تھے. ڈاکٹر موگی صاحب سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ سرحدی امور ریاستوں کے وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ نے گزشتہ روز کل اسلام آباد میں صحافیوں سے کہا تھا کہ قبائلی علاقوں میں رائج فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن یعنی ایف سی آر کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن ایک ہفتے میں جاری کر دیا جائے گا. تو ڈاکٹر موگی صاحب سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جس نوٹیفیکیشن کے اجرا کی بات کی گئی ہے, اگر وہ جاری ہو جاتا ہے تو کے پی کے حکومت کے تحفظات ختم ہو جائیں گے اپنے مطالبات کے حوالے سے؟
اصل بات یہ کہ اس کا امپلیمنٹیشن کی بات, صورتحال وہ کیا ہوگی. اصل میں تمام پارٹیوں کو پولیٹیکلی تو یہ اناؤنس کرنا ہی پڑے گا کہ فاٹا کو کے پی کے کا حصہ بنایا جائے, لیکن عملاً وہ اس کو ڈیلے کرنے میں ان کا مفاد وابستہ ہے, کیونکہ اس کا فائدہ جو ہے ساتھی طور پر وہ کے پی کے کی حکومت کو ہوگا اور تحریک انصاف کو ہوگا. چونکہ یہ سارے معاملات انہوں نے دیکھے ہیں, اور جس وقت یہ سارا سلسلہ وہاں پر امریکن بمباری کا ہوا تھا اور قبائلی عوام پر بمباری کی گئی, تو وہاں پر ڈرون گرائے گئے, تو وہاں کے لوگوں میں غم و غصہ کی کا لہر دوڑ گئی, اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ غصے کی لہر میں ٹوٹ کھڑے ہوئے اور امریکہ کے خلاف ایک محاذ بندی شروع ہوئی. اس کا سارا فائدہ جو تھا وہ کے پی کے میں تحریک انصاف نے اٹھایا. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تک قبائلی علاقے کے لوگوں کے ڈیولپمنٹ مسائل حل نہیں ہوتے, وہاں کی لوگوں کو خود اختیار نہیں ملتا, وہاں کے لوگوں کو ڈیولپمنٹل معاملات, تعلیم, ایجوکیشن اور اس کے علاوہ ہسپتال اور دیگر سہولتوں میں حکومت نہیں ملتی, مرکزی حکومت کے تو نمائندے وہاں پر دورہ ہی نہیں کرتے اور وہاں پر کبھی آ ہی نہیں سکتے تھے, لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ مرکزی حکومت کے کنٹرول میں یہ علاقہ رہے اور ترقی پا سکے. اور یہ ممکن ہے کہ صوبائی حکومت کی وابستگی سے یہ علاقہ ترقی پائے, لیکن جتنا یہ ڈیلے کریں گے اتنا ہی کے پی کے میں تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا, اور جتنا جلدی میں یہ واقعہ ہوگا تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ اس کو جلدی جلدی مٹیریلائز کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ وہ آنے والے الیکشن میں اٹھا سکے.
اچھا رانا صاحب, قبائلی علاقوں کے کے پی کے میں انضمام کے بارے میں مختلف آ رہا ہے, ہماری گزشتہ دنوں وہاں کے زوما سے بھی بات ہوئی تھی, یہ انضمام دہشت گردی اور قبائلی علاقوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوگا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیں, اس میں تو سب سے پہلے تو ہے جو بہترین جو ریسورسز ان کو اویلیبل ہوں گے, اور یہ اعتبار باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان کی آبادی جو ان کو فیسلٹیز حاصل ہیں وہ فاٹا کو بھی ہوں گے, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ریئل سینس میں انٹیگریٹ ہوں گے. اتنے کئی سال کے بعد, کئی دہائیوں کے بعد برٹش دور سے جو ایک لا چلا آ رہا ہے اس کو جب آپ ختم کر کے پاکستان کی اس میں لائیں گے, اس میں زیر تسلط آئے گا اس کے قوانین کے مطابق, تو آبویسلی اس میں ایک حوصلہ افزا سب سے بڑا ہوگا کہ وہاں کے لوگ وہ ویلیوبل اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم اب باقاعدہ ایک قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں. اس وقت وہ لوگ ظاہر ہے وکٹمائز بھی فیل کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے سینس آف ڈپریویشن بھی ہے, مگر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پوسٹ جو نارتھ وزیرستان تھا, یہ جو پوسٹ ہماری جو وار اگینسٹ ٹیررزم چلی ہے, اس میں بہت سارے کام ریہیبلیٹیشن کے دوران ایسے بھی ہوئے ہیں جس میں روڈ کی بلڈنگ آف روڈز ہے, ہاسپٹلز ہیں, اسکولز ہیں, اور بہت زیادہ اس پہ کیا گیا ہے, توجہ دی گئی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ اس وقت یہ چیز ہو جاتی ہے اور وہ جو ڈیولپمنٹل ایفرٹ ہے, پوسٹ وار ڈیولپمنٹل ایفرٹ, اور اس کو انٹیگریٹ کر دیں فردر یا کمپلیمنٹ کریں اس پالیسی کے ساتھ, تو ایک بہتر نتائج نکلیں گے اور ظاہر ہے اسٹرینتھ کے پی پروونس کی باقی صوبوں کے مقابلے میں اور زیادہ ہو جائے گی.
اچھا, ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, محمد ایجنسی سے گل زرعی ہیں. السلام علیکم گل صاحب.
وعلیکم السلام. پاکستان کی کچھ پارٹی کے ویسے گل زرعی محمد ایجنسی سے بول رہا ہوں. پاٹا اسلحات کے حوالے سے یہ بولے کہ موجودہ حکومت بالکل پاٹا میں اصلاحات نہیں کرنا چاہتے, اور یہ کہتے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, تو جس طرح نواز شریف بھی بتا رہا تھا اور یہ خبر ہے کہ جو بدوائے ان کو لگ گیا تو چلا گیا, اور یہ موجودہ حکومت اگر عید ہے اس میں مخلص نہیں ہے تو اس کے دن بھی بہت کم ہے.
اچھا, بہت شکریہ زرعی صاحب.
جو مسائل ہیں اسے پوری طور پر حل کیا جائے اور اصلاحات پوری طور پر کرنا چاہیے.
اچھا, بہت شکریہ. کوہاٹ سے ملک نائب, السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. بی بی عرض کر رہا ہوں کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ پاٹا کو کے پی کے میں شامل کر کے امن آئے. یہ بلوچستان بھی تو امن کا وہ ایک صوبے کا حصہ ہے, اس میں امن کیوں نہیں آتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے, یہ عمران خان کی برکیں ہیں, قبائلیوں کو اعتماد میں لے کر تو تب کچھ تبدیلی آئے گی, ورنہ حالات اور بگڑ جائیں گے. یہ لوگوں کو پاکستان قبائلی علاقوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا ناڑی کے ہاتھ میں ایٹم بم. میں آپ عرض کر رہا ہوں, ایک دن آپ پھر بھی مہربانی کر کے جس طرح آپ نے ایک دفعہ وہ سابق گورنر ہو یا وزیر کو لایا تھا, اسی طرح
اچھا ان کو پھر دوبارہ
مسلمان کو بھی لایا کرو. مہربانی
جی. ساجد توری صاحب سے پچھلے پروگراموں میں ہم نے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ پروگرام سنتے ہیں تو میری بات ہوتی ہے ساجد توری صاحب سے جو کہ فاٹا سے ممبر قومی اسمبلی ہیں. تو پشین بلوچستان سے فتح محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم فتح صاحب.
السلام علیکم. میں فیض محمد رفیع بات کر رہا ہوں.
جی,
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تو 5 دنوں کا جو خطام بن گیا, عمران خان سیاست کہاں کر سکتا ہے؟ سیاست کے لیے تو بڑی بڑی قربانیاں دینے پڑتا ہے, سیاست کے لیے تو بڑے بڑے دماغ چاہیے. عمران خان کا تو سارا دماغ جو کرکٹ میں پھنسے, ان کا دماغ جو کام نہیں کر رہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ رفیع صاحب. آخری منٹ ہے, ایک ڈیڑھ منٹ ہے. ڈاکٹر موغی سے ایک کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا کہ امریکہ کے وزیر دفاع کے حالیہ دورے کے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات کی آئندہ جہت کیا دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کی طرف بڑھنے کے امکانات ہیں, اس لیے کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر فوج اور سول حکومت ایک پیج پر نظر آئے ہیں, اور ایک یونائٹڈ اسٹینڈ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے امریکن حکام کو کہ نو مور اور ڈو مور, اور اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ برابر کی سطح پر امریکن حکام کو اپنا نقطہ نظر آگاہ کر رہا ہے, لہٰذا پاکستان کی سائڈ پر کوئی زیادہ ڈیمیج ہونے کے امکانات نہیں ہیں.
بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رانا اطہر جاوید کا اور ڈاکٹر مغیث الدین کا ہمارے ساتھ تھے اس وقت پروگرام میں. اس سے پہلے ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ تھے, منظر وسیم لندن سے ہمارے ساتھ تھے, منصور جعفر صاحب جو العربیہ چینل کے ساتھ بھی منسلک ہیں انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں حصہ لیا, اور کالرس کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بات چیت کی. تو اب ہم پروگرام میں کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ سے. آپ سے میری ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں کل پھر. تو آئیے اب میزبان بہجت کو, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.